الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض بلا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. خدا کے ارشاد سے اپنے کلام کی ابتدا سرنامہ کلام خدا کے وہ سخن ہائے کریمانہ جن میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ یاد رکھنا طاغوت کے مقابل کبھی سر نہ جھکانا، پس جس نے ظالم و طاغوت پرستوں کے سامنے سر نہ جھکایا اور مجھ پر ایمان لایا پس وہ ایک ایسی رسی سے منسلک ہو گیا جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے. یعنی آفاقی زندگی کی سب سے بڑی علامت ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے ایک آفاقی زندگی کی تڑپ جستجو پوشیدہ ہے اپنے زمانے کے فرعونوں نمرودوں اور طاغوت پرست عناصر کے خلاف آواز حق بلند کرنا. یہ صرف مذہب کا معاملہ نہیں ہے، پوری کائنات، بشری کائنات میں، پوری تاریخ انسانی میں انسان ہمیشہ خیر اور شر کے درمیان میں ہمیشہ خیر کو پسند کرنے والا اور بدی سے نفرت کرنے والا ہے، اور اسی تناظر میں جتنے بھی خیر و شر کے معاملات ہیں وہ تمام پوری کائنات، پوری انسانیت، پوری عالم بندگی، پوری آدمیت کا اثاثہ ہے. آج ہم اپنی گفتگو کو مذہب سے شروع نہیں کریں گے، ایک عام تاریخ انسانی سے شروع کریں گے جہاں پر خیر و شر اور نیکی و بدی کی جو جنگ ہے وہ روز اول سے جاری ہے. یوں سمجھیے کہ سب سے پہلے کائنات میں شر پھیلانے والا طاغوت، ظلم کرنے والا قابیل تھا. میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا، میں کیسے صلح کروں قتل کرنے والوں سے. پہلا شر کا نمائندہ قابیل، اور اس کے بعد آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ نیکی اور بدی کا یہ کارزار پوری کائنات، پوری انسانیت، پوری آدمیت پر مسلسل پھیلتا چلا گیا، اور اس میں جتنے بھی بڑے بڑے کارہائے نمایاں، جتنے بڑے بڑے طاغوت کے مقابل آنے والے، وہ ساری انسانیت کی آواز بنے. تھامس کارلائل کہتا ہے کہ شہامت سے بھرے ہوئے کارنامے اور ظلم کے سامنے سر نہ جھکانے والے واقعات پوری کائنات، پوری عالم انسانیت و پوری انسانیت کا ورثہ ہے. یعنی جتنے شہامت انگیز کردار ہیں جنہوں نے انسانیت کے دشمنوں کے مقابل کھڑے ہوئے، وہ سب کے سب پورے عالم انسانیت کا ورثہ ہے، وراثت ہے. اب یہاں پر ہم آگے چلتے ہیں. چونکہ انسان خیر سے محبت کرتا ہے اور شر سے نفرت کرتا ہے، اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا ادب میں، چونکہ آج شاعری کے حوالے سے بات کرنا ہے تو ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ پوری دنیا میں جو عالمی ادب ہے، ہر معاشرے، ہر خطے، ہر ملک، ہر قوم کا اپنا اپنا الگ الگ ادب ہے. اردو الگ ادب ہے، ادبیات فارسی، چائنیز کا ادب، جرمنی ادب، یونانی ادب، سب ادبیات الگ الگ ہیں. مگر جہاں پر خیر و شر کی آویزش ہے، برائی اور اچھائی کی لڑائی ہے، وہ ادبیات جو ہیں، وہ جو شہپارے ہیں، وہ پوری دنیا کے عالمی ادب کا مشترکہ اثاثہ ہیں. جیسے رامائن، महाभारत जैसे मिल्टन की आपने अगर नजरों से गुजरा हो तो उसकी के एक शहपारा है अदबी पैराडाइज लॉस्ट, जिसमें वो गैर और खैर और शर की सूरत में फरिश्तों और शैतानों की जंग को दिखाता है। कट कट के फरिश्ते गिरते हैं, उनका लहू गिरता है जमीन पर, मजलूमियत में है फरिश्ते और शैतान मुसलसल उन पर हमला आवर है। इस जंग को मिल्टन ने पेश किया और वो अदबी शहपारा है, पूरी दुनिया उसे पढ़ती है, क्योंकि खैर और शर की लड़ाई जो है वो पूरी दुनिया का असासा है, इंसानियत चाहती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो चूंकि इंसान शर को बुरा समझता है, आदम से लेकर आज तक, आदम ने पहला मरसिया कहा था हाबील के लिए, उसके बाद याकूब का मरसिया, हजरत यूसुफ की जुदाई में जिसे तागूती अनासिर ने उनसे जुदा कर दिया, जुल्म करने वालों ने उनसे अलग कर दिया। इसी तरह हजरत नूह के नोहे, नूह का असल नाम इब्रानी में अब्दुल रज़ाक है, मगर कुरान उसे नूह क्यों कहता है? नोहा पढ़ने वाला, जुल्म के खिलाफ नोहा पढ़ा गया। तो ये सारे सिलसिले चलते रहे। अब जो अदबियात है, शायरी है, आलमी अदब को अगर हम देखें तो वहां पर इंसान ने, शायर ने तसव्वुराती किरदार घड़े, एक ऐसा किरदार जो जुल्म के मुकाबले सर नहीं झुकाता, जो अपनी तलवार को जुल्म के खिलाफ उठाता है, जो इंसानियत की आवाज बनता है, जो इंसानियत की शहामत और उसकी सरबलंदी और उसकी इज्जत और उसके तकद्दस और उसकी हिरमत के लिए अपनी जान पेश कर देता है। ये सारी तसव्वुराती कहानियां हैं। आप आलमी अदब को देखिए, जो जो शहपारा मिलेगा वो सब तसव्वुराती कहानियां हैं। कायनात की आंख ने फिर एक और मंजर देखा, खैर और शर का असली मारेका, कारजार हक व बातिल, जो कोई कहानी नहीं, जिसमें कोई हीरो तखय्युलात का तराशा हुआ कोई पैकर नहीं है, ना अपनी मर्जी का घड़ा हुआ खैर का कोई नुमाइंदा है, बल्कि यहां चश्मे तसव्वुर नहीं, चश्मे हकीकत देख रही है रेगे करबला पर। कायनात का, इंसानियत का एक ऐसा हीरो खड़ा है जो चाहता है कि वो इंसानियत के गले से गुलामी के तौके बैत उतार फेंके, उसके लिए वो इस बात पर तैयार है कि उनके गलों में तौक और जंजीर डाल दिया जाए। ये हीरो कायनात के, इंसानियत का ऐसा हीरो है जो नस्लों को सरबलंद रखने के लिए, इंसानियत के कद को बढ़ाने के लिए, उनके सरों को हमेशा उठाने के लिए, अपने सर नेजों पे चढ़ाने पे तैयार है, इंसानियत की इज्जत को बढ़ाने के लिए अपनी चादर वार देने पर तैयार खड़ा नजर आता है। जो इंसानों के लिए जीता है, जिन इंसानों के लिए जिंदा है, जो इंसानियत का हीरो है, जो खैर और शर में असली खैर का नुमाइंदा बनकर सामने आ रहा है, ये कोई कहानी नहीं, किसी शायर का तराशा हुआ पैकर नहीं है, बल्कि हुसैन इब्ने अली है जो बता रहा है। तो फिर क्या हुआ कि पूरी कायनात इंसानियत के लिए खैर का इस्तारा हुसैन बना। हबीब जालिब मजदूरों के शायर थे, दहरिये थे, खुदा को नहीं मानते थे, दहरिये शायर थे, मजलूमों गरीबों मजदूरों के शायर थे, शायरी करते थे। उनके तंजन उनसे सवाल किया गया एक मरतबा कि हजरत बताइए रसूल के बारे में आपका, रिसालत के बारे में आपका क्या ख्याल है? अजीब जवाब दिया, कहा मैं रसूल का एहतराम इसलिए करता हूं कि वो हुसैन का नाना है। ये हुसैन हबीब जालिब का हीरो कैसे बना? इसलिए कि हुसैन खैर का नुमाइंदा, इंसानियत का दोस्त है, इंसानियत के गले से उतारने वाला, जुल्म की जंजीरों को तोड़कर दूर फेंक देने वाला, खुद नोके सिना पे इंसानियत की आजादी का नारा बुलंद करने वाला है। इसलिए हबीब जालिब का हीरो, दहरिये का हीरो जो खुदा को नहीं मानता वो हुसैन को मानता। यहां पर हम देखते हैं कि करबला कोई हमारा विरसा, जाती विरसा नहीं है। करबला एक ऐसी रज़्मगाह है जो हकीकी है। कायनात में ढूंढता हुआ इंसान ट्रेजेडी क्या है, समझिएगा, आज समझ के जाइएगा, शायरी और ट्रेजेडी क्या है, उदासी क्या है, गम क्या है। यूं समझिए कि जब से इंसान पैदा हुआ उदास है, गमगीन है। क्यों गमगीन है, इसकी वजह क्या है? उसके हुकूक पामाल किए जाते रहे, اسے قتل کیا جاتا رہا، اسے جھکایا جاتا رہا، اسے دبایا جاتا رہا، اسے ختم کیا جاتا رہا، اس کی عزت کو چھینا گیا، اس کے تقدس کو ہٹایا گیا۔ یہ ساری مصیبتیں تھیں جس پر انسان شروع دن سے اداس ہے۔ آپ دنیا کے جتنے بھی شعری مجموعے ہیں، جتنے بھی فنون لطیفہ میں جتنی مشہور پینٹنگز ہیں، جتنے بڑے بڑے ادبی فن پارے ہیں، کوئی بھی مزاحیہ فن پارا آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی مزاحیہ تصویر پوری دنیا کو پسند آ گئی۔ پبلو پیکاسو نے کوئی بہت ہی مزاحیہ تصویر بنائی جسے ساری دنیا نے اپنے گھروں میں آویزاں کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ ٹریجڈی، اداسی، غم شروع سے انسان کے ساتھ ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دنیا کو سمجھ سکتا ہے کہ اس کے مطابق نہیں ہے جیسی وہ چاہتا ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، کیا خدا نے اس کے لیے ایسی دنیا پیدا نہیں کی کہ جس میں وہ خوش رہ سکے؟ یہ جیسے اس کے انسانیت کے تقاضے تھے ان کو خدا نے پورا نہیں کیا؟ نعوذ باللہ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ٹریجڈی جو انسانیت کا ورثہ ہے، ایک بہت بڑا ادیب شاعر، انگریز شاعر کہتا ہے کہ ٹریجڈی پوری انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہے، غم۔ اس لیے پوری دنیا میں وہی کہاں وہی تصویریں مشہور ہوئیں جو غمگین مناظر پر مشتمل تھیں، وہی شعر مقبول ہوئے جن میں غم کا اظہار تھا، ہجر کا اظہار تھا، تکلیف کا اظہار تھا۔ شہر آشوب کو پسند کیا جاتا ہے، کیوں؟ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہوئے آگے بڑھوں گی۔ خدا عادل ہے، وہ عدل کرتا ہے، اور اس کے عدل کا سب سے بڑا مظہر آپ کی پوری دنیا ہے۔ یہ بدلتے ہوئے موسم، یہ کھلتے ہوئے خوشبودار پھول، یہ آتے جاتے دن اور رات، یہ اڑتے ہوئے پرندے، یہ چلتے ہوئے پانی، یہ سر بفلک کو، یہ زمین پر، سینہ زمین پر بچھی ہوئی ریگ ہی ریگ، یہ سب خدا کا عدل ہے، انصاف ہے۔ اس نے کبھی کسی کو پیاسا نہیں رکھا، اس نے کبھی کسی بھی موجودات میں سے کسی کا حق نہیں مارا۔ پھول کو اپنے حصے کا پانی ملا، درخت کو اپنے حصے کا پانی ملا، صحرا کو اپنے حصے کے قطرے ملے، کوہ کو اپنے حصے کی روشنی ملی، کسی کا حصہ نہیں مارا گیا، کسی کے حق کو پامال نہیں کیا خدا نے، نعوذ باللہ۔ سب کو پورے انصاف کے ساتھ سب کچھ ملتا رہا تو دنیا سرسبز رہی، کبھی دن رات میں نہیں گھسا، کبھی رات نے دن سے بغاوت نہیں کی، کبھی سورج نے چاند کے سامنے کوئی گستاخی نہیں کی، کبھی ستاروں نے سورج کو آنے سے نہیں روکا، کبھی چڑیوں نے کووں کے بولنے کا راستہ نہیں روکا، کبھی عقاب نے کووں کے قبیلے کو ختم نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ یہ بے اختیار موجودات ہیں، ان کو خدا خود عطا کرتا ہے، اس لیے یہ سب کچھ سرسبز ہے۔ دنیا موجود ہے، باقی ہے، موسم موجود ہیں، کوئی موسم کسی موسم کا راستہ نہیں روکتا، مگر ہمارے معاشرے کیوں تڑپ رہے ہیں؟ ہمارے معاشروں میں کیوں آہو بکا ہے؟ کیوں خنجر چل رہے ہیں؟ کیوں گھر اجڑ رہے ہیں؟ کیوں چراغ بجھ رہے ہیں؟ کیوں روحیں تڑپ رہی ہیں؟ کیوں آنسو بہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ انسان کو خدا نے اس کائنات میں، عادلانہ کائنات میں، اختیار کی نعمت عطا کی۔ ونفس وما سواہا، قسم اٹھائی انسان کی اور کہا کہ انسان کائنات کی وہ واحد مخلوق ہے جس کو، ونفخت فیہ من روحی، جس کے اندر میں اپنی روح ڈال رہا ہوں اور اسے اختیار عطا کر رہا ہوں کہ جو چاہے کرو۔ اب اس اختیار کو انسان نے غلط استعمال شروع کیا۔ جو خدا نے لوہا دیا تھا پتھر توڑنے کے لیے، اس سے کسی کی گردن کاٹ دی۔ جو آگ دی تھی خوراک تیار کرنے کے لیے، اس سے کسی کا گھر جلا دیا۔ جو خوراک دی تھی کھانے کے لیے، اس کو مرداروں کی نظر کر دیا۔ اس وجہ سے انسانی معاشرے ابتلا میں ہیں کہ انسان نے اپنے اختیار سے جو جنت دنیا بسائی، اس میں تمام شر کی طاقتوں کو اختیار ملا کر پوری اپنے معاشروں کو شر کی نظر کر دیا۔ یہ لہو، یہ قتل و غارت، یہ مصیبتیں، یہ سب کی سب ہمارے اپنے کردار اور اختیار کا نتیجہ ہیں۔ علی آئے تھے، کہا تھا تمہاری دنیا کو جنت بنا دوں گا عدل اور انصاف کے ذریعے، حقوق پامال نہیں ہوں گے، انسان دوست ہیرو جس کا پورے زمانے نے انتظار کیا تھا آیا تھا۔ جس کے خواب پوری کائنات تمام عمر دیکھتی رہی، پوری کائنات کی تاریخ بشری میں سکندر کا روپ گھڑا گیا، ہرکولیس بنائے گئے چشم تصور میں، مگر ایک ہیرو جو انسانی معاشروں کو فردوس بنانے آیا تھا، اختیار کا صحیح استعمال کر کے دنیا کو جنت بنانے آیا تھا، اسے ذبح کر دیا، پھر شر نے اسے ذبح کر دیا۔ قد قتل فی محرابہ لشدت عدلہ، علی کو محراب میں اس لیے قتل کر دیا گیا کہ وہ عدل میں شدید تھے، وہ لوگوں کو ان کا حق دلوانا چاہتے تھے، انسانی معاشروں کو بھی دنیا کی طرح سرسبز دیکھنا چاہتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ خیر و شر کی یہ جنگ ازل سے ابد تک جاری ہے، اور یہ ورثہ صرف شیعوں کا نہیں ہے بلکہ کربلا کا رزم حق و باطل پوری کائنات، پوری انسانیت اور پوری آدمیت کا ورثہ ہے۔ حسین ساری دنیا کا ہیرو ہے، جو مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے آخری مولا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف، جب تشریف لائیں گے تو وہ دنیا کو اپنا تعارف یوں نہیں کروائیں گے کہ میں رسول کا نمائندہ ہوں یا خدا نے مجھے اپنی حجت کے طور پہ اذن ظہور عطا کیا ہے، بلکہ وہ فرمائیں گے کہ میں حسین کا بیٹا ہوں۔ پوری دنیا ان کے گرد جمع ہو جائے گی کہ کل جس نے انسانیت کے گلے سے توق بیعت، توق غلامی اتار کر انسانی آزادی کا جام پیش کیا تھا، اسی کا ناسے بیٹا، اسی کا منجی اعظم بیٹا دوبارہ آ چکا ہے۔ اب یہ بھی خنجر برداشت کر سکتا ہے، گلے میں توق برداشت کر سکتا ہے، یہ خود نوک سینہ پہ جا سکتا ہے، مگر انسانیت کا سر نیچا نہیں ہونے دے گا۔ سروجنی نائیڈو، ایک انگریز شاعرہ، کربلا پہ ایسا زبردست انگریزی مرثیہ ہے کہ آپ سنے تو حیران ہو جائیں۔ اسی طرح یہ ساری چیزیں پوری دنیا میں، کربلا ایک استعارہ ہے شاعروں کے لیے، ہر شاعری میں آپ کو نظر آئے گا کربلا کا استعارہ، کہ یہ حقیقی استعارہ ہے۔ اب آئیے ہم اپنے ادب کی طرف آتے ہیں، رسائی ادب، کربلائی ادب، جس میں نوحہ ہے، جس میں قصیدہ ہے اور جس میں مرثیہ ہے۔ یہ اصناف ہیں، جس جو آپ کا مرثیہ ہے وہ مسدس میں لکھا گیا، وہ مثنوی کی صورت لکھا گیا، وہ مخمص کی صورت لکھا گیا۔ مرثیہ ذکر کربلا ہے، خیر و شر کی اس جنگ کا حال بیان کرنا، جیسے ملٹن نے پیراڈائز لاسٹ میں جنگ، ایک خیالی جنگ پیش کی شیطانوں اور فرشتوں کے درمیان، یہ بالکل زبان حال میں، حقیقت کی زبان میں فرشتوں اور شیطانوں کی جنگ ہے، جس کو مختلف انگریزی شعرا، ہندو شعرا، عیسائی شعرا نے اپنے اپنی زبانوں میں، اپنی اپنی ادبیات میں اس کو باندھ کر بتایا ہے کہ کس طرح خیر نے شر پر، شر نے خیر کے سامنے شکست پائی اور خیر نے شر کو نیچا دکھایا۔ کیونکہ کربلا کی جنگ زمین کی جنگ نہیں تھی، بیعت کی جنگ تھی۔ حسین نے بیعت نہیں کی، حسین کامیاب ہے، ظلم کی بیعت نہیں ہوئی۔ قتل و غارت غری نے بتا دیا کہ شیطانیت ہار گئی اور انسانیت کی بیعت کا سر بلند ہوا۔ اب یہاں پر ہم آگے بڑھیں گے، کربلائی ادب ہے کیا؟ آپ چونکہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کچھ شاعرات ہیں یہاں پر جو شعر کہتی ہیں، کہ شعر کیسا کہنا چاہیے۔ اب مرثیہ، نوحہ اور قصیدہ، اگر ہم اس کو تاریخ کی نظر سے دیکھیں تو ایک عجیب کیفیت ہے۔ قصیدے کو دیکھیں تو ہمیں جناب خدیجہ کے حسین اشعار ملتے ہیں، جو عشق محمد میں گرفتار ہیں، جو اکثر راتوں کی پہلی خواب محمد کو دیکھتی ہیں، جن کے سر پر دو بڑے بڑے سفید فرشتے اپنے بڑے بڑے سفید پروں کو کھولے ہوئے پرواز کر رہے ہیں، اور شہزادی کہتی ہے شادی نہیں کروں گی جب تک وہ فرشتوں والا مہمان میرے پاس نہیں آ جاتا۔ اس وقت بی بی نے شعر کہے ہیں، قصیدہ محمدی کہا، فرماتی ہیں کہ اگر مجھے قیصر و کسرا کی بادشاہتیں عطا کر دی جائیں، اور اگر میری آنکھوں میں اس کے حسن کا سرما نہ لگے، تو وہ بادشاہتیں میرے لیے ہیچ ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو حضرت ابو طالب کا شعری سلسلہ، مولا ابو طالب نے باقاعدہ قصیدے کہے، پہلے نعت گو شاعر حضرت ابو طالب، جنہوں نے رسول کی ختمی مرتبت کے حسن و جمال کو، ان کی شہامت کو، ان کی شجاعت کو، ان کی صداقت کو، ان کی امانت کو شعروں میں پرویا۔ تو معلوم ہوا کہ تاریخ شعر کو یاد رکھتی ہے، جملے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ جب لفظ گویائی کی مالا میں لفظوں کے موتی پروئے جاتے ہیں تو وہ مالا جب تاریخ کے گلے میں ڈالی جاتی ہے تو اس مالا کا حسن کبھی ماند نہیں پڑتا. شہزادی نے کیا کیا کہا؟ کچھ بھی ہمارے پاس موجود نہیں مگر جو شعر کہے وہ موجود ہیں. اس کا مطلب ہے شعر زندہ ہے, بولتا ہے, رہتا ہے, تھڑکتا ہے, پنپتا ہے, تاریخ کے دروازوں سے ہوتا ہوا, تاریخ کی گزرگاہوں سے ہوتا ہوا. وہ ایک دن جبین وقت پر ہر وقت کندہ اور آویزاں اور سنگھار کرتا ہے. اس لیے شعر لکھنا, شعر کہنا, شعر پڑھنا, یہ سب عبادتیں ہیں. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو مجھے مدینہ کا ایک حسین منظر نظر آتا ہے. رسول داخل ہو رہے ہیں مدینہ میں. مدینہ کی چھتوں پر پیاری پیاری لڑکیاں موجود ہیں کیونکہ انہیں بتایا گیا ہے کہ کل تک ہمیں زمین میں دبایا جاتا تھا اور آج وہ آ رہا ہے جس نے تخت نبوت پہ خود کھڑے ہو کر عورت کو بٹھایا ہے. وہ اپنی چھتوں پہ کھڑے ہو کے پہلا شیری سنگھار پیش کر رہی ہیں رسول کے حضور. طلع البدر علینا, گویا چودھویں کا چاند طلوع ہو رہا ہے ہمارے افق پر. اور یہ جملہ آپ سن سکتے ہیں, 1400 سال بعد بھی نعت گو حضرات اسی کو اپنے کلام کا چہرہ قرار دیتے ہیں. گویا وہ جملہ ان لڑکیوں کا جملہ, عام حقیر لڑکیاں, ان کا کہا ہوا جملہ بھی تاریخ نے کتنا یاد رکھا. تو گویا شعر کہنا مولا کے لیے ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیشہ قائم آپ کو زندگی عطا کرتی ہے. پھر ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں مولا علی کا کلام نظر آتا ہے. اس کے بعد آگے جناب سیدہ کا مرثیہ نظر آتا ہے. یہ شاعری ہے جو سفر کر رہی ہے. تو آپ یوں سمجھیے کہ آپ کے کلام میں جب آپ ذکر کرتی ہیں اور شعر کوٹ کرتی ہیں تو وہ شعر جتنا زندہ, جتنا بیدار, جتنا فکری, جتنا نظریاتی ہے اتنا ہی آپ کے کلام کا طاقت اور میزان میں اس کی وزن بڑھ جاتا ہے. اس لیے اچھے شعر کو اپنے کلام میں کوٹ کرنا بہت ضروری ہے. کوٹ کرنا اچھی بات ہے. ہم میں خود ذاکرہ ہوں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لفظ اب آنکھوں کو جگانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے, پچھلی بہت ساری خواتین آنکھوں کو پلکوں کو گرائے سونے کی کوشش میں مصروف ہے تو ہم فوراً کوٹ کرتے ہیں کوئی بڑا شعر, کوئی بڑی حدیث, کوئی قرآن کی آیت. مجمع جاگ اٹھتا ہے. قرآن کا بھی یہی مزاج ہے, خود علی کا یہی مزاج ہے. علی نہج البلاغہ میں زمانہ قدیم کے کافر شاعروں کے کلام بھی شامل فرماتے کیونکہ انہوں نے اچھا کہا. اچھا کہنا بھی بہت بڑا انعام ہے. تو عہد قدیم کے شعرا کے شعر مولا علی نے نہج البلاغہ میں کوٹ کیا. اور قرآن نے کیا کیا؟ قرآن نے اپنے لطف کو بڑھانے کے لیے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے آئے تھے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. میدان جنگ, میدان کارزار میں علی کا کہا ہوا جملہ ہے. لڑ رہے ہیں علی, حمزہ شہید ہو گئے, پاس سے گزرتے ہوئے کافر نے آپ کے عزم کو, آپ کی طاقت کو کم کرنے کے لیے جاتے جاتے کہا علی معلوم ہے حمزہ گئے, حمزہ شہید ہو گئے. ایک طرف مڑ کر میرے آقا نے اپنی تمام تر جلالت کو اپنی زبان کی زینت بنا کر ممبر سلونی کے وارث نے اپنی طاقتور نعرہ حیدری کی صورت میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اسی کی طرف سے آئے اور ہم نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا. قرآن نے اس جملے کو کوٹ کیا. اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے خدا نے اپنے کلام کی طاقت کو زینت دینے کے لیے علی کے جملے کو کوٹ کیا کہ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں. اب یہ میں ایک ایک قدم بہ قدم زینہ بہ زینہ آپ کو شعر کی حیثیت بتا رہی ہوں کہ کیا طاقت ہے شعر کی اور ہم اسے استعمال نہیں کرتے. اکثر ذاکرات مجھے کہتی ہیں کہ ہمیں شعر پڑھنا نہیں آتا, کہنا نہیں آتا, کہنے کا سلیقہ نہیں ہے, ہم تو اپنی مجلس میں کوئی شعر استعمال نہیں کرتے. شعر زندگی ہے, طاقت ہے, دھڑکن ہے, جذبہ ہے, سرخوشی ہے. انسان جاگ اٹھتے ہیں, مہک اٹھتے ہیں. جناب سیدہ کا مرثیہ 250 یا شاید اس سے زیادہ اشعار پر مشتمل ہے بی بی کا، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بی بی نے جانے کیا کیا کہا بیت الحزن میں، ہمیں نہیں معلوم، مگر جو مرثیہ کہا وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ شعر کی طاقت ہے، اور ہم نے اپنی مجالس میں بی بی کا مرثیہ کبھی شامل نہیں کیا۔ میں جب ان کے بقیہ اشعار کے مطالب سمجھاؤں تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا۔ بی بی پر شعر لکھے گئے، غم قصہ غم بنا کر اس پر آنسو بہائے گئے، مگر شہزادی کے لفظوں کو ان کے شعروں کو بیان نہیں کیا گیا۔ بی بی کے اسی مرثیے کے اشعار اتنے دل گرفتہ اور اتنے سخت ہیں کہ اگر آپ سنیں تو کلیجہ پڑھنے کو آئے۔ بی بی کے اسی مرثیے کے اشعار ہیں کہ اے بابا، اے رسول خدا، آپ کے بعد ہم ایک گلستان بے باراں کی طرح ہیں، جس کے پھول جھلس چکے ہیں اور جس کے پتے مرچھا چکے ہیں۔ بابا، آپ کے جانے کے بعد ہمارے احترام کو پارا پارا کر دیا گیا، اب زندہ رہنا مشکل ہے، مر جانا آسان ہے۔ یہ مرثیہ ہے جناب سیدہ کا، ایک انقلاب آفرین مرثیہ ہے، مگر ہم نے کبھی اس مرثیے کو نہیں پڑھا۔ کاش ہمارے شاعر اسی مرثیے کا اردو ترجمہ کر دیتے تو کیا کمال ہو جاتا۔ فاطمہ کی انقلاب انگیز زبان اگر ہم سنتے تو کیا حالت ہوتی ہماری۔ ہم اپنی زبان پر انس، ہمارے شاعروں نے اپنے کلام لکھے مگر شہزادی کے آثار کو اپنی نظم میں نہیں سمویا۔ بی بی کا خطبہ فدق ایک عظیم انقلاب آفری خطبہ، جس کو زمانے میں سارے شیعوں نے ساری زندگی مجلسیں سن 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 کر اس کے چار جملے نہیں سنے۔ کیوں؟ کاش کوئی شاعر اس کو نظم کر دیتا۔ اسی خواہش کے تحت میں نے پچھلے سال شاید آئی ایس او کے جو نوحہ جات تھے اس میں ایک نوحہ تھا خطبہ فدق کے حوالے سے، میں نے بی بی کے خطبے کو نظم کر دیا۔ اس میں جناب سیدہ کے جملے ہیں۔ اب یہ شاعری کا معراج ہے، اگر آپ شاعر ہیں تو، اگر آپ آثار معصومین کو لوگوں تک لا رہے ہیں تو گویا یوں سمجھیے کہ فاطمہ آپ کے سامنے آپ سے مخاطب ہیں۔ اس میں بی بی ان سے مخاطب ہوتی ہے، تم تو خاشاک تھے ذلت کے بیابانوں میں، تم تو خاشاک تھے ذلت کے بیابانوں میں، میرے بابا نے تمہیں اذن رہائی بخشا۔ تم نے جب کفر رسالت کے مقابل پایا، بھاگ اٹھے سر میدان بھگوڑے بن کر۔ اب یہ ویسے کہیں تو جرم، حضرت کا فتویٰ آئے گا، پسے زندان چلے جائیں گے، مگر شہزادی کے جملوں کا ترجمہ کوئی کیسے اس کو رد کر سکتا ہے؟ بی بی پوری کائنات سے مخاطب ہے کہ بھاگ جانے والے کون تھے اور ساتھ دینے والے کون تھے۔ تم نے جب کفر رسالت کے مقابل پایا، بھاگ اٹھے سر میدان بھگوڑے بن کر، جافشاں مرد مجاہد تھے علی شیر جلی، ٹوٹ پڑتے تھے سر رزم اجل کی صورت۔ یہ بی بی کے اپنے جملے ہیں، ٹوٹ پڑتے تھے سر رزم اجل کی صورت، مرد میدان علی، حق نگہبان علی، ضامن فتح مبین، رب کی جلی شان علی۔ خطبے کا ترجمہ۔ اس کے بعد ہمیں مرثیوں میں کیا، نوحہ و غم، مرثیہ گو نے مرثیہ شروع کیا اور ہم نے رونا شروع کیا۔ حسین کی ایک ایسی تصویر سامنے آئی جس میں حسین غمزدہ ہے، رو رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، مگر شاعروں کو چاہیے تھا کہ حسین کے اس چہرے کو بھی دکھاتے کہ جو روزے عرفہ، میان عرفہ خدائی توحید بیان کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا۔ صرف آپ مخاطب نہیں ہے، چونکہ شیعہ ٹی وی بھی موجود ہے یہاں، تو میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ ہمارا پیغام بہت آگے تک جائے گا، تو میں تمام شعراء سے بھی مخاطب ہوں، کیونکہ بعض شعراء نے بھی اس بات کی خواہش کی تھی کہ ہمیں بھی اس محفل کا حصہ بنایا جائے، تو میں نے کہا یہ بالخصوص خواتین کے لیے ہے، لیکن انشاءاللہ جب میڈیا پر آئے گی تو آپ سن سکیں گے۔ بات ہو رہی تھی آثار کو نظم کرنے کی، شاعروں کو چاہیے، اور آیت اللہ خامنائی نے ابھی پچھلے دنوں تمام مرثیہ گو اور کربلائی ادب تخلیق کرنے والوں کو جمع کیا، میٹنگ کی، اور ان کو بتایا کہ آپ آثار آئمہ، دعائے آئمہ کو نظم کریں، تاکہ آئمہ کی زبان لوگوں تک پہنچے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے شاعروں نے مرثیے کہے، جناب سیدہ کے خطبے کو بیان نہیں کیا۔ اسی طرح اگر آگے چلے تو عرفہ، دعائے عرفہ، ہم نے کسی مجلس میں کسی ذاکر کی زبان سے وہ جملے نہیں سنے جو حسین روز عرفہ سربلند کوہ کی چوٹی پر کہہ رہے تھے. میں نے چاہا کہ میں اس کو نظم کروں, دعائے عرفہ کو نظم کیا میں نے. اس کا چند چہرہ آپ کے سامنے بیان ہے کہ زمین مکہ مہک رہی ہے, حسین اس شاخ کے جلو میں فراز ممبر تک آ چکے ہیں, تمام عالم سکوت میں ہے, حسین ہے ہم کلام رب سے. اس کے بعد میں نے دعائے عرفہ کو نظم کیا. اب یہ کلام جب لوگوں تک پہنچے گا تو انہیں معلوم ہوگا کہ حسین کیا کرنے نکلے تھے. وہ اکبر کو ذبح کروانے نہیں نکلے تھے, وہ خدائی کا سر بلند کرنے نکلے تھے, وہ خداوند قدوس کی توحید منوانے کے لیے نکلے تھے. تو دعائے ائمہ خود شاعری ہے. امام زین العابدین کی کتاب کھول کر دیکھیے, صحیفہ سجادیہ, پوری کی پوری دعائیں یوں شاعری محسوس ہوتی ہے کہ قافیہ اور ردیف کا ایک جہان آباد ہے. آپ نے دعائیں پڑھی ہوں گی, یا سید السادات, یا مجیب الدعوات, یا رافع الدرجات, یا ولی الحسنات, یا غافر الخطیات, یا معطی المسئلات, یا سامع الاصوات, یا دافع البلیات, سبحانک یا لا الہ الا انت. کیا کمال ہے ردیف, قافیہ, نظمیہ, انداز. تو اس کو بھی, ان ادائیہ کو بھی ہم شعروں کی صورت میں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. ایک عظیم کام. یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا شعر, آپ کا کلام جو آپ مرثیے پڑھتے ہیں مجالس کے شروع میں, آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایک چہرہ بناتے ہیں. حسین ہیرو ہے, آپ اسے کیسا ہیرو دکھا رہے ہیں یہ آپ کا مرثیہ بتائے گا. ذرا غور فرمائیے, ہمارے ہاں مرثیہ, ہمارے ہاں مرثیہ ایران سے آیا ہے. زبان فارسی میں مرثیہ تھا جو پہلے پہل آپ جانتے ہوں گے کہ مرثیہ گو شعرا حضرات مجالس میں ہمیشہ فارسی مرثیہ پڑھے جاتے تھے. صلوات پڑھیے. فارسی مرثیے سے ابتدا ہوئی تھی آزاداری, ہند کی آزاداری کی. اب یہاں پر دیکھیے کہ امام سجاد, ہم نے فارسی سے مرثیہ لیا, امام سجاد کے آپ نے ہمیشہ مصائب سنے. ایک ایسا چہرہ جو توق و زنجیر میں مرجھایا ہوا ہے, ایک وہ بیمار جو سر نہیں اٹھا پا رہا ہے, ایک وہ غریب جو بیمار ہے, جس کے گلے میں توق و زنجیر ہیں, جس کا سر جھکا ہوا ہے, جو آنکھیں اوپر نہیں کرتا, جس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں, ایسا ہی ہیرو ہے امام سجاد. آپ کی نگاہوں میں ایسے ہی ہیں, آپ نے مرثیوں میں یہی سنا ہے. توق و زنجیر, بیمار کربلا, یہ کہاں سے آیا؟ اگر آپ عربی ادب کو پڑھیں تو عربی ادب میں کہیں پر بھی امام کے لیے بیمار کا لفظ نہیں ملے گا, کیونکہ عربی ادب میں جو مرثیے ہیں اس میں وہ منظر نامہ ہے جس میں آپ کے چوتھے مولا کو عرب کے جو چار مشہور شجاع لوگ تھے, بہادر لوگ تھے, ان میں ان کا شمار ہوتا تھا. 25 سال کی عظیم و شان امامت, جس میں امام نے ایک بین الاقوامی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی, جس میں آپ غلام خریدتے تھے اور ان کو عالم بناتے تھے. مختلف گوشوں سے خریدے ہوئے غلاموں کو علماء بنانے کا یہ عظیم مرکز, یونیورسٹی ہاسٹل والی مدرسہ, اقامتی یونیورسٹی کی بنیاد رکھنے والا, 400 گھروں کی کفالت کرنے والا, 4 یزیدان وقت اور بیعت کا مطالبہ کرنے سے معذور نظر آتے ہیں, وہ شجاعت اور وہ شہامت اور وہ قوت ہے آپ کے چوتھے مولا میں. مگر ہم نے مرثیے کے ذریعے امام کو جو پہچانا, شعر کے ذریعے, فقط ایک ایسے امام کے لیے جو سر جھکائے ہوئے بیمار ہے, توق و زنجیر میں موجود ہے. نہیں, امام بیمار تھے وقتی طور پر مشیت الہی کے سبب. اور 25 سال کی امامت ایسی عظیم و شان امامت ہے جو ایک طرف امام جعفر صادق کے علمی انقلاب سے وابستہ ہے اور دوسری طرف انقلاب حسین سے وابستہ ہے. تو کیا ہوا, شخصیت سمجھ نہیں آئی شیعوں کو, شعر کے ذریعے صرف رولایا گیا. یہ ایرانی مرثیے کا اثر ہے ہمارے مرثیوں پر کہ صرف گریہ و ماتم, ان کے غربت پر آنسو بہانا, گریہ کرنا. اس کے بعد حضرت عباس کی مثال لے لیجئے. ہمارے جو ہم نے مرثیے سنے اور ذاکرین نے جس کو برتا, اس کو اگر آپ دیکھیں تو ایک شہامت انگیز کردار ہے, نہ جھکنے والا, جس کی تلوار کبھی شکست نہیں کھاتی, جس کو کوئی زخم शिकस्त पर मजबूर नहीं करता, एक शुजाअत से भरा हुआ पैकर जिसके पांव जमीन पर खत खींचते हैं, जिसके चेहरे पे शुजाअत के रंग हैं, जिसके साथ कोई आंख नहीं मिला सकता। फकत असल तारुफ क्या था? हाफिज कुरान, चेहरे पर मौला के एक खूबसूरत सजदों का निशान, अपने दौर के सबसे बड़े फकीह। अब ये चेहरा आपके सामने नहीं है, मैं जब जिक्र करती हूँ तो लोग इस पर हैरानी का इजहार, उनके चश्मे तसव्वुर में वो शक्ल है जो शेर में सुनाई गई। तो शायरों को चाहिए जो इस प्रोग्राम देखेंगे, जो लिख रहे हैं, उन्हें चाहिए कि असल सीरत शनासी, असल सीरत बयान करें, ताकि हम उस शुजात से के मोतरफ हो सकें जो इल्म की सूरत में भी है और जिक्र की सूरत में, फिक्र की सूरत में, जो शहामत तलवार के सूरत में है वो भी सामने आए, और जो कलम तलवार है उनकी काट भी दिखाई दे। तो मरसिया ईरान से आया रोलाने के लिए, हिंद में जब आया तो उस वक्त आप देखिए कि कलाम क्या असर करता है। उस वक्त हिंद की क्या सूरत हाल थी, अनीसो दबीर के जमाने का जिक्र कर रही हूँ। लोग गुलाम थे, सिर्फ मुसलमान नहीं, सबके सब अंग्रेजों के गुलाम थे, गुलामी का दौर था। उस दौर में हमारे उर्दू शुआरा ने, ये कमाल है हमारे पुराने मरसियों का, मुझे अफसोस है कि अब वो पुराने मरसिए ज्यादा नहीं पढ़े जा रहे, नए मरसियों को रवाज मिल रहा है, मगर उनकी ताकत देखिए कि उन्होंने हिंद में इनकलाब बर्पा किया, इनकलाब बर्पा कर दिया अनीसो दबीर के मरसियों ने, क्योंकि उन्होंने ईरान से आया हुआ सिर्फ गिरिया नहीं लिया, उन्होंने उर्दू में जो मरसिए कहे उसमें एक मैदान कारजार है, जिसमें कुछ शेर भी मैं साथ लाई थी आपकी समातों के लिए, एक मैदान कारजार बर्पा है जिसमें नेकी और बदी आमने सामने खड़ी है, जिसमें शुजात भी है, जिसमें शहामत भी है, जिसमें दर्स अखलाक भी है, जिसमें निजाम, यूं समझिए कि आपके कबीले का, आपके खानदान का दर्स अखलाक भी है, जिसमें सीरत शनासी भी है, जिसमें हक का इजहार भी है, जिसमें ताकत भी है, जिसमें इल्म भी है, जिसमें फतानत भी है, जिसमें मंजर निगारी भी है। एक अजीब कमाल दुनिया बसाई है अनीसो दबीर ने, उससे हिंदू भी मुतासर हुए। हिंदुओं के कलाम आपको मिलते हैं, दिलुलाम कौसरी हैं और इसके अलावा बेशुमार शायर हैं जिन्होंने फिर हिंदू होकर मरसिया हुसैन लिखा। तो एक रज़्मगाह बना दिया उन्होंने मरसिये को, शेर के जरिए बताया कि करबला क्या है, इसके अंदर जो किरदार है वो किस लिए आए हैं। और याद रखिएगा, इस वक्त के जमाने का सबसे बड़ा फितना, करबला को कहानी बना दो। अगर आप पीछे 1400 साल जाएं ना, तो यही इसी साजिश के मुख्तलिफ मोहरे आपको इस बिसात पे मिलेंगे। तारीख की बिसात पे मोहरे हमेशा कोशिश करते रहे कि करबला को कहानी बना दो। मैं उन शायरों से भी मुखातिब हूं जो करबला को कहानी बनाते हैं, फिक्र का इजहार नहीं करते, करबला के हुसैन की जुबान से करबला को बयान नहीं करते, बल्कि सुगरा कासिम और अकबर की कहानियां पेश करके फकत एक कहानी बनाकर पेश करते हैं, तो कहानी में किरदार बदले जा सकते हैं। कहानी आप बनाते हैं ना, हम, मैं चूंकि खुद अदीबा हूं, हम लिखते हैं अफसाना, फिर अपनी मर्जी से उसको काट छांट करते रहते हैं। बेटी को बेटा बना दिया, शहर बदल दिया, मर्जी से बदलते हैं कहानी को। कहानी बदली जा सकती है। 1400 साल से कोशिश की जाती रही कि करबला को कहानी बना दिया जाए, एक दास्तान की सूरत बना दिया जाए, और हम अपनी मर्जी की एडिटिंग करें, एडिट करें उसको। मेरे साथ खुद होता है, मिंबर पे मुझसे सवाल होता है, सुगरा थी या नहीं थी, सकीना जिंदान में थी या नहीं थी, कासिम की मेहंदी हुई थी या नहीं हुई थी। अल्लाहु अकबर, ये कहानी नहीं है जिसको आप पढ़ना चाहते हैं, जिसमें आप किरदारों को परखना चाहते हैं। यहाँ पर फिक्र है, यहाँ पर ख्याल है, यहाँ पर नजरिया है, शर खैर का नजरिया है। आप वो सुने, हुसैन से पूछे कि करबला क्या है, आप मुझसे पूछते हैं कि सुगरा थी या नहीं थी। और बाकायदा बनाया गया, कंट्रोवर्शियल बनाया गया, मुख्तलिफ। आप पीछे से तारीख पढ़े तो मालूम होगा, कई मुफक्किरीन, कई स्कॉलर्स ने कहानी बनाना शुरू किया। हमारे अपनी कराची यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, हम प्रोफेसर्स बैठे हुए थे तो बात हुई, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने कहा था कि यार मुझे तो करबला एक कहानी लगती, कहानी को बदला जा सकता है। ख्याल ये था कि 1400 साल गुजरने के बाद कहानी बिल्कुल अपनी असली शक्ल बदल देगी, असल खदोखाल रुखसत हो जाएंगे और लोग शकुको शुभात का शिकार होकर करबला को छोड़ देंगे। मगर इन्हें मालूम नहीं था ये आलमी रज्म हक व बातिल की सबसे पहली हकीकी तस्वीर है। ये पूरी इंसानियत का हिस्सा है,
इसको इंसानियत कभी रद्द नहीं कर सकती, ना इसको भुला सकती है। ये हमारा विरसा है जिसको संभाले रखना है। बहुत से लोगों ने कहानी बनाना चाहा, मगर न बनी। क्यों न बनी? उन शुआरा की वजह से, उन जिक्र करने वालों की वजह से जिन्होंने कर्बला को बतौर नजरिया पेश किया। अभी हाल ही में मैं दोहा लिख रही हूँ आज के, जो इंशाल्लाह आप महर्रम में सुन सकेंगे। पर जुबान कर्बला, पर जुबान हुसैन कर्बला को बयान करना। सलावात पढ़िए।
वसीयत में बताया कि मैं अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के लिए निकल रहा हूँ, मुझ जैसा उस जैसे की बयात नहीं कर सकता। ये कोई जमीन की जंग नहीं है, बल्कि मुझ जैसा उस जैसे की इताअत और बयात नहीं कर सकता, ना कयामत तक करेगा कोई भी राह हक में रखने वाला पूरे करबला तक। आप देखेंगे पूरे का पूरा मौला ने अपनी जुबान से करबला बयान किया। शायरों को चाहिए कि वो उस जुबान को इस्तेमाल करें। मैंने उस पूरे सफर को नज्म किया, उस पर मुझे ईरान की तरफ से पहला इनाम अता किया गया था, आशुराई अवार्ड भी दिया गया था। उसमें मैंने पूरा सफर करबला मौला की जुबान से बयान किया। मौला के खुतबे हैं, जमीन जबर की जिल्लत से हम आगोश सांसों पर मैं तन की मौत को तरजीह देता हूँ। हुसैन इब्ने अली हूँ ऐसे तमगारों, मेरा सर कट तो सकता है मगर इसरारे जुल्मत पर अबद तक झुक नहीं सकता। मैं फखरे आले हाशिम मुर्तजा का लाल हूँ, सिप्ते नबी और फातिमा की ताहिरा आगोश का मोती। मैं उन अनवार का मरकज हूँ जिनका नूर हर जुल्मत कदे को रोशनी का रिस्क देता है। वही है अपना सरमाया, हिदायत है सफर अपना, हम ही है साकियाने चश्मे कौसर, मोहिब्बाने विलायत को हम ही सैराब करते हैं। ये बताइए कि करबला की कहानी सुनाइए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। करबला में क्या किरदार है शेर का, मरसिये का? जनाबे ज़ैनब, खुद अब्बास रजिस रजस मुजाहिजा फरमाइए। हुसैन के रजस, अब्बास के रजस, अकबर के रजस, कासिम के रजस, पूरी एक शक्ल सामने आ जाएगी शख्सियत की। वो खुद बता रहे हैं कि वो क्या है, कि कल अगर तारीख भुला भी दे या बदल भी दी जाए, रजस बदले नहीं जा सकते। वो तारीख में महफूज है। वो बताएंगे कि अब्बास क्या है। अरबी समझते होते तो वो रजस सुनाती, जिसमें अब्बास ने बताया मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ और मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ, और तुम फना के घाट उतरने वाले और मैं हमेशा आफाकी जिंदगी पाने वाला हूँ। यानी पैगामात शेर की सूरत में। करबला में रजस पढ़िए। हदीस करबला किताब है आगा तालिब जौहरी साहब की, उसमें वो सारे रजस मौजूद हैं अगर आप उर्दू में पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद जनाब ज़ैनब जो नाशिर करबला है, जो मुफस्सिरा खून शहीदा हैं, उनको अगर हम करबला के रास्तों करबला ता कूफा और शाम तक देखें तो बीबी के फिलबदी अशआर अल्लाह अकबर, यानी शेर कहाँ कहाँ अपना काम कर रहा है। بیوی کے اشعار ہیں کلیجہ پھٹتا ہے. ایک جگہ پہ فرماتی ہیں جو چونکہ شاعرہ تھی, میں نے بیوی کے استعارے کو محسوس کیا. بیوی کے اشعار تھے, بیوی نے نظر ڈالی اس حسین چہرے پر جو اب لہو لہو تھا, سنا کے ممبر پہ کہف تلاوت کر رہا تھا. بیوی نے ایک نگاہ حسرت ڈالی اور فرمایا, عربی کے اشعار تھے بیوی کے, کہتی ہیں اے میری پہلی رات کے چاند تو کتنی جلدی گھنا گیا. اب چونکہ شاعرہ تھی میں نے سمجھا اس کو, اس شعر کو, کیونکہ پہلی رات کا چاند ہمیشہ لوگ چھتوں پہ چڑھ کے دیکھتے ہیں. اس وقت زینب کو کوفہ کے سارے چھت بھرے ہوئے نظر آ رہے تھے. وہ رسول کی پہلی رات کے چاند کو دیکھنے کے لیے چھتوں پہ کھڑے تھے, اس لیے بی بی نے چودھویں کا چاند نہیں کہا, کہا اے میری پہلی رات کے چاند تو کتنی جلدی گھنا گیا. جس نے لوگوں میں ایک عجیب انقلاب برپا کیا, یہ وہ اشعار تھے, بے شمار اشعار ہیں بی بی کے فل بدی, ایسے اشعار تھے جنہوں نے لوگوں کے اندر آتش انقلاب روشن کر دی. یا لسورات الحسین کا نعرہ جو امام زمانہ کا نعرہ ہے, ہم لگاتے ہیں نا کہ ہم خون حسین کا بدلہ لیں گے, منتقم خون حسین بنیں گے. یہ نعرہ امام زمانہ کا نعرہ ہے, منشور ہے مہدویت کا. اس منشور کی بنیاد اس شہزادی کی رکھی ہوئی ہے جسے زینب اولیا کہتے ہیں. کوفہ کے بازار سے اس انقلاب کی بنیاد رکھی گئی, جہاں لوگوں نے بی بی کے ان اشعار سے تڑپ تڑپ کر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا یا لسورات الحسین, ہم حسین کے خون کا بدلہ لیں گے. گویا زینب نے بتا دیا. اس لیے کسی مجتہد کو ملے تھے, امام تو کہا تھا کہ جناب زینب کے مرثیے پڑھا کرو. بی بی کے ساتھ رشتہ ہے امام زمانہ کا کہ وہ انقلاب برپا زینب نے کیا جو مسلسل ہوگا امام زمانہ کے ساتھ. وقت اگر ختم ہو جائے تو آپ ہمیں اشارہ فرما دیجئے گا, کیونکہ جی میں اس کو سمیٹتی ہوں اپنے بیان کو. اب یہاں پر آ کر چونکہ بہت لمبا بیان ہے, آگے حضرت امام سجاد کا ایک شاعر کو بلانا اور اس کو کہنا کہ جا کر بتاؤ مدینہ والوں کو شعر کی زبان میں کہ ہم پہ کیا گزری, اس کے علاوہ بے شمار دیبل, سید ہمیری, امام, ہر امام نے ایسی فرش بچھایا جس پر شاعروں سے شعر سنے گئے, کلام سنے گئے اور ان کو عطا کیا گیا. اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کہ ذاکر بڑی, ان کو ہدیہ اور ذاکر بڑا کنٹروورشل موضوع ہے ہمارے ہاں. یاد رکھیے گا, ایک شخص, بھوکا شخص مولا کے پاس آیا, کہا بھوکا ہوں مولا کچھ عطا کیجئے. مولا نے کہا ابھی کچھ نہیں ہے, شام تک انتظار کرو, شام کو آنا کچھ دوں گا. اتنی دیر میں ایک ذاکر شاعر آیا, اس نے کلام مولا کی خدمت میں پیش کیا. جب ہی کلام پڑھا اس کے فوراً بعد مولا نے ایک تھیلی اشرفیوں کی اٹھائی اور اسے عطا کی. بگڑ گیا دوسرا, کہا کہ مولا مجھے تو آپ نے کہا تھا کچھ نہیں ہے, میرے گھر میں بچے بھوکے بیٹھے اور آپ نے اس کو تھیلی عطا کر دی. کہا کہ تمہارا رزق الگ ہے, جو اب نہیں ہے شام تک ہوگا, ان کا اپنا الگ رزق ہے ہمارے ہاں. یہ ہے ہدیے کا فلسفہ جو آپ مولا کا ہاتھ بن کر, امین مولا بن کر مومن ذاکر کو عطا کرتا ہے. اور ذاکر اگر سچا ذاکر ہے تو وہ مولا کا دیا ہوا انعام سمجھ کر قبول کرتا ہے. یہ آج بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا امام آپ کو دے اور آپ وصول کریں, مگر ہماری نیتوں کے فتور نے اور ہماری غلط نیتوں نے اس سارے نظام کو تہ و بالا کر دیا ہے. دوسرا حصہ جلدی سے گزروں گی جو اہم ہے. آیت اللہ خامنائی نے پچھلے دنوں جمع کیا تو جو نکات بیان فرمائے میں وہی بیان کروں گی. شاعروں سے کہا کہ ظلم کے مقابلے میں کل تلوار اٹھائی جاتی تھی, اب شیر سے لڑنا ہے. ابھی ہمارے نواز شریف صاحب کی بہت عزت افزائی ہوئی تو اس پر ہم نے شعر کہا کہ تم تو لشکر بنانے نکلے تھے, رب اکبر نے تخت چھین لیے. یہ اب ایک شاعر کہہ سکتا ہے. اسی طرح جناب سیدہ کا اس وقت جو خیر و شر کی جنگ ہے وہ جناب سیدہ کی غریبی ہے, غربت میں ہے بی بی اور ظالم ان کی غربت میں اضافہ کر رہے ہیں. ہم اس رز میں حق و باطل میں کیا کر رہے ہیں, شاعر کرتا ہے. میرا شعر عام ادبی حلقوں میں چلا, کوئی ایسا سخت نہیں تھا, ہم نے سوچ سمجھ کے شعر بنایا کہ ہم اس دیار کا احوال کیا لکھیں گے جہاں امیر شہر محمد غریب شہر بدول. عجیب سا سائلنٹ میسج. اسی طرح کل درے بنت محمد پہ جو سلگائی گئی آج وہ آگ میرے شہر تک آ پہنچی ہے. اب یہ سائلنٹ میسیجز ہیں تو مولا آغا مولا کے نائب آغا خامنائی نے فرمایا کہ اب آپ نے شیروں سے لڑنا ہے, یعنی گویائی کے محاذ پر تمام شعرا سے مخاطب ہوں کہ لڑے, نظریے کی جنگ لڑے, رونے کی جنگ نہیں. رونے کا وقت ختم. اب ہم منتقم خون حسین کے دور میں زندہ ہیں جہاں علم منتقم حسین بلند ہونے والا ہے. یا لسارۃ الحسین کی آوازیں گونجنے والی ہیں. اب ہم نے رونا نہیں ہے بلکہ ہم نے مولا آیت اللہ خامنائی کے دیے ہوئے فرمان کے مطابق ہم نے نظریے کی جنگ لڑنی ہے. پھر فرماتے ہیں اصول اخلاقیات, اسلام کے اصول اخلاقیات اور ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے تبلیغ کے طور پر اشعار پڑھیں لکھیں. حدود کیا ہے, جلدی سے گزر جاؤں پانچ منٹ میں. حدود کیا ہے شاعری کی؟ کبھی ہم عبودیت کو الوہیت میں شامل کر دیتے ہیں جوش میں, نعرے لگوانے کی خوشی میں, یا لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے اس میں الوہیت, عبودیت کو الوہیت میں مدغم کر دیتے ہیں. شفاعت کی حدود کو اختیار سے زیادہ غلو کر جاتے ہیں. غلو آپ کو معلوم ہے, غلو کرنے والوں پر جناب چھٹے مولا اتنا گریہ فرماتے تھے کہ ریشے مبارک تر ہو جاتی تھی کہ ہماری عزتوں کے درپے ہیں یہ لوگ جو ہمیں خدا کہنے لگے. غلو سے پرہیز, اصلی سیرت کو بیان کرنا اور شفاعت اور رحمت بے شک بڑے وسیلے ہیں. قرآن ہر جگہ پر وسیلے بتاتا ہے مگر اس وسیلے کی بھی کچھ حدود ہیں. آپ اس کو الہیت تک نہ لے جائیں. باد خدا بزرگ توی قصہ مختصر, اس کو پیش نظر رکھیں کہ خدا بڑا ہے اس کے بعد آپ سب سے محترم ہیں. یہ سمجھیے کہ جو شعر حمد میں لکھے جاتے ہیں وہ آسان ہے کہ اس میں کوئی حدود نہیں. آپ جو مرضی اپنے خدا کی حمد کر دیں, جو مرضی کہہ دیں اپنے خدا کو, وہ ہر حدود میں پورا اترنے والا ہے. مگر اہل بیت کی شان میں لکھتے ہوئے خاص طور پر یہ نہ دیکھیے کہ کل آپ کے شعر پر آپ کے مولا آنسو بہا رہے. حدود کا خیال رکھیے. اور جو پڑھنے والے ہیں مجالس میں ذکر پر کرنے والے ہیں وہ خیال سے جانچ جانچ تک صراط مستقیم پر چلنے والا سلسلہ ہے شعر کو پڑھنا کوڈ کرنا. تو آپ کوشش کیجئے کہ ایسے کلام کو آپ استعمال کریں جس میں کوئی غلو نہ ہو, حدود کا خیال رکھا ہو. ہر ایک جو شخصیت جس کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اس کی اصل سیرت کا چہرہ آپ کے سامنے آئے اور نظریاتی چہرے کو سامنے لائیں. یہ ساری چیزیں آپ پیش نظر رکھ کے, سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے نظریاتی شاعری شہید سبط جعفر ہے. ان کا کلام نظریے سے بھرا ہوا ہے, اس کو یوز کریں. ایسے کلام کو اپنے لیے استعمال کریں تاکہ وہ نظریہ آگے بڑھے. میرا اپنا شعر ہے کہ جس دیس کی تاریخ میں مقتول ہو شاعر, اس دیس کی صبحوں کو پیمبر نہیں ملتے. اور اس کے ساتھ ہی شہید کے درجات کی بلندی کی دعا کے ساتھ میں اپنے کلام کو ختم کروں گی کہ خدا ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم نظریے پر, نظریے کی زندگی کو بڑھانے کے لیے شعر جیسے زندہ وسیلے کو استعمال کریں اور خوب استعمال کریں, درست استعمال کریں, جائز استعمال کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.